أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المذمومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مؤمنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام، قدر تعظیم شعائر الہی اور اہداف کربلا کے عنوان سے آج ہم اپنی پانچویں گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں. عرض کیا کہ اس عنوان پر گفتگو کے لیے سورہ حج کی 32 آیہ کریمہ کو ہم نے سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ، جس کسی نے بھی تعظیم کی، شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی، فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا دلوں کا تقویٰ ہے. مسلسل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ شعائر سے مراد کیا ہے. ہم نے لفظاً بحث کر کے یہ دیکھا کہ شعائر جمع ہے شعیرہ کی، اور شعیرہ جس مادے سے ہے، شعارہ اصل اس مادے میں لطافت، دقت، باریکی، یہ اس مادہ کی اصل ہے. شعیرہ کسے کہتے ہیں؟ ما یدرکو باللطف و دقت حول عظمته و جلاله و سلطانه، وہ شے کہ جو ادراک کا باعث بنے، کیسے؟ باللطف و دقت، لطافت اور دقت کے ساتھ. اور وہاں عرض کیا تھا کہ علم اور شعور میں کیا فرق ہے. علم سطحی معلومات، شعور کسی شے کو باریکی کے ساتھ جاننا. پس شعیرہ کیا کرتا ہے؟ شعیرہ ایک مرحلے میں علم کے مرحلے سے نکال کر شعور کے مرحلے میں داخل کرتا ہے، حول عظمت ہی عظمت کے ساتھ، جلال ہی جلالت کے ساتھ، وسلطان ہی اور سلطنت اور اس کی جو قدرت ہے اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہوں، یہ لفظ ہم نے دیکھا. پھر جب قرآن سے پوچھا تو قرآن نے کہا صفا و مروا اللہ کے شعائر ہیں، قربانی کے جانور اللہ کے شعائر ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ خود نہ صفا و مروا میں خود بے ذات خود یعنی من حیث شے کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کو صفا و مروا دیکھنے کے بعد خدا کے حوالے سے نہ عظمت سمجھ میں آئے گی نہ جلالت، قربانی کا جانور آپ کو کچھ نہیں سمجھائے گا. لہذا شعیرہ نے جو یہ سفر طے کرانا ہے کہ آپ کو اللہ عظمت و جلالت کے ساتھ علم کی منزلوں سے نکل کر اللہ کا وجود اس کے شعور کی منزلوں میں آپ داخل ہو، یعنی کیا شعیرہ کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی عظمت و جلالت کا شعور انسان کے ذہن میں پیدا کرتا ہے. یہ مرحلہ طے کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ صفا و مروہ میں ایک واقعہ پیش آیا، قربانی سے متعلق ایک واقعہ ہے. دونوں مقامات پر واقعہ اپنے زمانے کے بہترین افراد ہیں، اپنے زمانے میں حجت خدا اور پھر حجت خدا کی اللہ کے حضور اپنی بہترین قربانیوں کو پیش کرنا، دونوں کا تعلق اس بات سے ہے. دیکھیے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اولی العزم ہیں، صاحب شریعت ہیں. کتاب نازل نہیں ہوئی لیکن صحف نازل ہوئے جناب ابراہیم پر، کئی صحیفے نازل ہوئے ہیں، لہذا صحیفوں کے اعتبار سے صاحب کتاب کہا جا سکتا ہے جناب ابراہیم کو. اصطلاحاً صاحب کتاب نہیں ہیں، یعنی وہ جو چار کتابیں ان سے ہٹ کر، لیکن صحیفے نازل ہوئے ہیں. ان تمام خصوصیات کے ساتھ بعض مقامات جناب ابراہیم کی قربانی کے ایسے ہیں کہ جو انسان اور عقل ان مقامات پر حیران رہ جاتی ہے. بتوں کو توڑ کر پوری قوم کی مخالفت کو مول لیا جناب ابراہیم، مخالفت اس مقام پر پہنچ گئی کہ اللہ کی حمایت میں جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا. اور بہت سارے مقامات جناب ابراہیم کی زندگی میں آئے ہیں لیکن اللہ نے ہر مقام پر جناب ابراہیم سے متعلق ہر شے کو شعائر نہیں کہا. یہ پہلا مرحلہ. خوب جہاں وہ واقعات پیش آ رہے ہیں ان واقعات سے مربوط شخصیات کو بھی اللہ نے شعائر نہیں کہا. اگر شخصیات کو اللہ شعائر کہہ دیتا تو پھر تاریخ میں بہت ساری شخصیات ایسی تھی جو اپنے آپ کو شاعر اللہ کہلوانا شروع کر دیتی. انتظام یہ ہے اپنے زمانے کی بہترین شخصیت ہو اور اللہ کے حضور اپنی قربانی اس طرح سے پیش کرے کہ عقل انسانی وہاں نہ پہنچ سکے، حیران رہ جائے، سرگردان رہ جائے، اس انداز سے قربانی پیش کرے. تو وہ واقعہ جو ابھی تنہا صرف یہ واقعہ نہیں ہے، جناب حاضرہ اور جناب اسماعیل کے واقعے میں بھی کوئی ایک علامت ایسی موجود ہے کہ جو اللہ کے شاعر ہونے کو ثابت کر رہی ہے. حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل کی قربانی کے واقعات میں بھی قربانی کو جاری رکھ کر اللہ نے اس واقعے کو ثابت رکھا ہے. یعنی تاریخ اگر مٹانا بھی چاہے تو نہ زمزم کو مٹا سکتی ہے نہ جناب ابراہیم کی قربانی کی سنت کو مٹا سکتی ہے. اب جب آپ اس سارے سلسلے کو جمع کریں گے تب قرآن کا شعیرہ سمجھ میں آئے گا. اب اگر قرآن نے کہا کہ یہ دو مثالات، دونوں مثالوں میں کہا من شعائر، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، میں سے کا مطلب کیا؟ اس کے علاوہ بھی شعائر الہی ہو سکتے ہیں. ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے معیارات جہاں جمع ہو جائیں جان لینا کہ وہ منزل شاعر الہی کی ہے، وہ مقام شاعر الہی بن جائے گا. اب میں چیلنج کر کے پھر سے میں دوہرا چکا لیکن پھر سے کہوں گا کہ چیلنج کرتے ہیں ہم اس بات پر کہ کربلا کے علاوہ حضرت ابراہیم جیسے واقعات کسی اور مقام پر، یعنی یوں کہوں منا صفا اور مروہ سے ہٹ کر کربلا کے علاوہ کوئی اور مقام ایسا دکھا دیے جس میں یہ سارے معیار اور ملاکار موجود ہو. کربلا کے علاوہ آپ کو کوئی مقام نہیں ملے گا. اپنے زمانے کے بہترین افراد، اپنے زمانے کی حجت خدا اس طرح سے قربانیاں پیش کر رہی کہ دنیا آج تک حیران ہے. اور پھر اللہ نے جاری رکھا وہاں پتھر کے سینے سے سنگ پتھر ہے, پتھر کے سینے سے آب زمزم کو جاری کر کے اللہ نے بتلایا کہ یہ نشانی مٹنے والی نہیں ہے. یہاں خاک شفا کے سینے سے اللہ نے خون کو جاری کر کے بتلایا کہ یہ قربانی بھی مٹنے والی نہیں ہے. وہاں حضرت ابراہیم کی قربانی کی سنت جاری ہوئی ہے عید الاضحیٰ پر قربانی کے ذریعے سے کربلا میں حسین کی قربانیوں کو زندہ رکھنے کی سنت کا نام عزاداری سید الشہداء ہے. نہ حضرت ابراہیم کی سنت میں قربانی رک سکتی ہے نہ ائمہ کی سنت میں یہ عزاداری رک سکتی ہے. اب قربانی میں اور عزاداری میں جتنا فرق ہے, آب زمزم اور خاک شفا میں جتنا فرق ہے, اتنا ہی منا صفا و مروہ اور کربلا میں فرق ہے. اب اللہ نے قانون کیا دیا, اگر شعائر یہاں تک سمجھ میں آ گئے, دیکھیے پہلا مرحلہ کیا کہ خود شعائر کا وجود ایسا ہے کہ وہ اپنے ہدف کو اپنے مقصد کو پہنچاتا ہے. ناممکن ہے کہ کوئی صفا و مروہ کے واقعے سے واقف ہو جائے, اسے صفا و مروہ کا واقعہ سمجھ میں آ جائے, لیکن جناب حاجرہ کی قربانی اور خلوص سمجھ میں نہ آئے. ناممکن ہے کہ کسی کو حضرت ابراہیم کی قربانی کا واقعہ تو سمجھ میں آ جائے لیکن اسے یہ نہ معلوم ہو کہ جناب ابراہیم نے قربانی کس لیے دی تھی. ناممکن ہے. تو جس طرح سے یہ ناممکن ہے اسی طرح سے یہ بھی ناممکن ہے کہ کوئی کربلا سے آشنا تو ہو جائے امام حسین کے ہدف سے آشنا نہ ہو سکے. ناممکن ہے, یہ ناممکن ہے. کربلا کے دشمنوں کی جو یہ کام سلسلے ہیں کہ جو کوششیں کر رہے ہیں کہ عزاداری کو محدود کر دیں, میں نے عرض کیا تھا کہ ایک وہ ہے جو باہر سے آ کر کہتا ہے عزاداری روک دو, دوسرا وہ ہے جو یہ تو نہیں کہتا لیکن ہمارا لباس پہن کر ہم سے کیا کہتا ہے, عزاداری کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, عزاداری صرف رونے کے لیے. عزاداری اگر صرف رونے کے لیے, نتیجہ کیا نکلے گا اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور بھی کر لیں کہ شاید یہ صحیح کہہ رہے ہوں اور ہمارا کام صرف رونا ہے, امام حسین نے کیوں قربانی دی, کربلا کیوں برپا ہوئی, یہ مسائل ہم نہیں سمجھ سکتے نہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اس لیے بس امام حسین کو رو. دو مرحلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دیکھیے جتنا کسی شے کے ہدف سے انسان میں کے ذہن میں آگاہی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی عظمت دل میں زیادہ ہوتی ہے, اتنی ہی عظمت زیادہ ہوتی ہے. میں اپنے بچے کو بچپن سے علم چومنا سکھاتا ہوں, علم کی تعظیم کرنا سکھاتا ہوں, کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں, یہ ابھی نہیں جانتا کہ یہ علم ہے کس کا, یہ ابھی نہیں جانتا کہ یہ علم اٹھانے والا کون تھا. میں اپنے بچے کو ذوالجناح کی تعظیم کرنا سکھاتا تو ہوں لیکن کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. مجھے برا کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے نہیں لگتا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ ابھی ذوالجناح کی قربانی سے واقف نہیں ہے. لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتا لگتا ہے کہ یہ جو علم ہے یہ علم کربلا میں کس شخصیت سے منسوب ہے, تو ایسی عظمت ہمارے قلب میں ایجاد ہوتی ہے کہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے, عباس کے پرچم پہ کبھی آنچ نہ آئے. یہ عظمت جب تک دل میں نہیں آئے گی کبھی بھی تعظیم علم کی دل میں پیدا نہیں ہوگی. دل میں پیدا کرنے کے لیے جناب عباس کی شخصیت, جناب عباس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے جناب عباس کا ہدف سمجھ میں آنا چاہیے. اسی طرح سے ذوالجناح دیگر تمام شاعر, وہ بھی ایک طرف کی بحث. دوسرا مرحلہ یہ کہ اگر عزاداری صرف عزاداری, صرف رونا, صرف کریا مقصد ہے, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جلوس نکالتے کیوں ہیں, امام بارگاہ کیوں مناتے ہیں, کیوں اتنے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں آپ, کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس لیے کہ اگر آپ جائیں گے, روایات میں بیان بھی کی جاتی ہیں یہ ممبر سے, کہ اگر آپ تنہائی میں بھی امام حسین پر گریہ کریں گے تو امام حسین قبول کرتے ہیں. یہ روایات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا یہ نہیں ہے کہ بس اس کا مطلب روڈ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر امام حسین کی قربانی کا مقصد صرف رونا ہے تو روڈ پر آ کر کیوں رو رہے ہو؟ ہے کسی کے بعد جواب؟ میں چیلنج کر رہا ہوں, آپ عزاداری کو محدود کر دیں عزاداری سید الشہداء کو رونے سے کہ ہمارا کام صرف رونا ہے، صرف رونا ہمارا کام، ہمارا کام ہے تعزیت پیش کریں، اس میں محدود اور منحصر کر دیں، اس کے بعد مجھے جلوس نکالنے کی کوئی ایک دلیل لا کر دکھا دیجیے۔ آپ جلوس کے لیے مجبور ہیں یہ کہنے کے لیے کہ یہ احتجاج ہے، مجبور ہیں آپ یہ کہنے کے لیے کہ یہ مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، مجبور ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ہر دور کے ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ یہ جتنے بھی باتیں آپ کریں گے یہ رونے سے الگ ہے، یہ عزاداری سے الگ ہے۔ بس آپ کبھی بھی کربلا اور اس سے متعلق جتنے بھی شعائر ہیں ان سے مقصد کو جدا نہیں کر سکتے، اور جہاں مقصد فوت ہو جائے وہاں ہوتا کیا ہے، یہ انشاءاللہ عرض کروں گا ایک مرحلے کے بعد۔ وہ مرحلہ کیا ہے کہ دیکھیے خود شاعر کے وجود میں ان کا ہدف موجود ہے، ہدف معلوم ہو جائے، جتنا کسی شے کا ہدف بلند ہوتا ہے اتنی ہی اس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے باوجود پروردگار کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّم، جس کسی نے بھی تعظیم کی، یعنی کیا؟ دیکھیے شاعر الہی اپنے وجود میں ہدف رکھتے ہیں، ہدف خود بخود تعظیم کا باعث بنتا ہے، لیکن پروردگار پھر تاکید کر کے کہہ رہا ہے کہ جس کسی نے بھی اللہ کے شاعر کی تعظیم کی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تعظیم شاعر دلوں کا تقویٰ ہے۔ مرحلہ یہ ہے کہ تعظیم کہتے کسے ہیں اور تعظیم اور عبادت میں فرق کیا ہے، کس شے کو عبادت کہتے ہیں، کس شے کو تعظیم کہا جاتا ہے، اور آیا تعظیم غیر الہ اللہ کے علاوہ تعظیم کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تعظیم کا اصل مادہ، ایک پانچ یا دس منٹ کی گفتگو صرف لغت کے اعتبار سے کروں گا آپ کو تعظیم کا مطلب سمجھانے کے لیے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ گفتگو بہت بوجھل ہو جائے گی۔ اجمالی طور پر کیوں؟ اس لیے کہ تعظیم کے مرحلے کو سمجھنے کے لیے کچھ مراحل ہیں جو طے کرنا ضروری ہے۔ کیا معنی ہے تعظیم کا؟ ایک عام معنی، اجمالی معنی، جب آپ تعظیم پر غور کریں گے تو اجمالی معنی تعظیم کے ہیں کسی شے کا احترام کرنا۔ احترام کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ شے ہمیں بڑی محسوس ہوتی ہے، بزرگی ہوتی ہے اس کے اندر۔ اصل میں عظمت کے معنی کیا ہے؟ کسی شے کو بڑا سمجھنا۔ آپ بڑا سمجھیں گے تو پھر آپ تعظیم کریں گے، احترام کریں گے۔ تعظیم کے اصل معنی کسی شے کو بڑا سمجھنا، اب بڑا جو سمجھنا ہے اس میں مسئلہ ہے، اس لیے کہ کبرا کا مادہ جس سے کبریائی ہے، لفظ کبیر، کبریا، کبریائی، اسی معنی میں کبریا کسے کہتے ہیں، کبیر کسے کہتے ہیں، بڑے کو۔ اگر عظیم بھی بڑا ہوتا ہے اور کبیر بھی بڑا ہوتا ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تیسرا مادہ علوف، جس سے لفظ علی اور اعلیٰ بھی ہے، اعلیٰ کسے کہتے ہیں جو کہ اونچا ہو، بڑا ہو۔ چوتھا مادہ جلہ، جلالت، جلالت کے کیا معنی ہے؟ جلالت کے معنی بھی بزرگی ہے۔ پانچواں مادہ رفعت، رفعا بلند کرنا، مرفوع جو بلند ہوا، رافع جس نے بلند کیا، یعنی اونچا بڑا۔ چھٹا مادہ سعدہ، سکوت، یعنی اونچائی پر جانا، بلندی کی طرف جانا۔ ساتواں مادہ ترقی، ترقی یعنی بلندی پر جانا، اونچائی پر جانا، بڑا ہو جانا۔ سات مادے عربی میں ایسے ہیں کہ جو بڑے ہونے پہ، اونچے ہونے پر، بلند ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ تو عظم، عظیم میں، تعظیم میں اور باقیوں میں کیا فرق ہے؟ ہے نا سب اپنی جگہ؟ بھائی تعظیم ہی کیوں کہی، کبریائی کیوں نہیں کہی؟ تعظیم ہی کیوں کہا، جلالت کیوں نہیں کہا؟ تعظیم ہی کیوں کہا، رفعت کیوں نہیں کہا؟ وغیرہ وغیرہ یہ بحث ہے، میں سب کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بعض اوقات عربی کا قاعدہ ہے یہ کہ اشیاء جہاں ایک دوسرے سے مکس ہو رہی ہوں، مل رہی ہوں، ترادف پایا جاتا ہو، ان میں آپس میں فرق کرنا مشکل ہو تو پھر ایک قاعدہ استعمال کیا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے تعرف الاشیاء بافضادہا، اشیاء کو ان کی ضد کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ ان مادوں میں کیا فرق ہے، ابھی تفصیلی بحث ہے میں بہت مختصر کروں گا، ان میں جو فرق ہے وہ ان کی ضد سے پہچانا جائے گا۔ ان کی ضد کو دیکھیں، ضد کو دیکھیں گے آپ کو خود اصل سمجھ میں آنے لگے گی۔ مثلا کبورا کا جو مادہ ہے، کبورا کبریا جس سے ہے، اس کی ضد ہے صغر، اصغر جس سے ہے۔ اب یہ جو صغر، صغیر، اصغر جس سے ہے، اصغر جہاں پر چھوٹا ہونا مانا لیا جاتا ہے، وہ چھوٹا ہونا اصغر کا چھوٹا ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اس چھوٹے ہونے کے معاملے میں جہاں بلندی آئے گی وہاں پر کبریائی کا مانتا آئے گا۔ اس کے مقابلے پہ علوف اونچائی بلندی کے معنوں میں آتا ہے، اس کی ضد ہے اسفل یا ادنا، پست کے معنوں میں۔ جہاں پستی متصور ہوگی، پستی، وہاں پر جب بھی مادہ بڑے ہونے، بزرگ ہونے کا آئے گا وہاں پر لفظ علوف استعمال ہوگا۔ رفعت، رفعت بھی بلند ہونے کو کہتے ہیں، لیکن اس کی ضد ہے خفض، خفض کا معنی ہے جھکانا۔ واغفظ لہما جناح الذل، قرآن میں کیا کہا پروردگار نے، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے کاندھوں کو جھکا لو۔ اب یہ کبھی موقع ملے انشاءاللہ تو خدا توفیق دے ولایت کی بحث میں تفصیلی بحث آپ سے عرض کروں گا، تفصیلی۔ آج صرف آپ کے ذہن میں ایک جملہ دے کر جا رہا ہوں، یہ یاد رکھیں، اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیں، جو شخص اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کر سکتا، اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی پیغمبر اور امام کی اطاعت نہیں کر سکتا اور کبھی بھی اللہ کی اطاعت کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے مطیع ہو جائیں، اپنے زمانے کے امام کے مطیع ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں، رسول کی اطاعت کے دائرے میں آ جائیں، اس دائرے میں داخل ہونے کا پہلا قدم ماں باپ کی اطاعت ہے۔ اور خاص طور پر کہاں، کب ہے یہ اطاعت، کہ جب قرآن نے کہا کہ تمہارے ماں باپ اس عمر کے اس حصے میں داخل ہو جائیں کہ جسے بڑھاپا کہا جاتا ہے، اور بڑھاپے میں داخل ہونے کے بعد، اب بعض بزرگان کو اللہ تعالیٰ صحت سلامتی سب دے، کہ وہ بڑھاپے میں پہنچنے کے باوجود بھی خود مختار ہوتے ہیں، کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہوتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ لیکن ایک اکثریت والدین کی وہ ہے کہ جو بڑھاپے میں جانے کے بعد ذہنی طور پر ضعیف ہو جاتے ہیں، بدنی طور پر ضعیف ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ تنگ کرتے ہیں جو گھر میں بچے بعض اوقات تنگ کیا کرتے ہیں، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گے۔ کیا کیا رہے؟ کہنے ڈانٹا جائے، اولڈ ہوم چھوڑ کر آ جایا جائے، کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ آپ اولڈ ہوم چھوڑائیں گے، ساتھ میں میری طرف سے لکھ لیں کہ اپنا بھی آپ نے ٹکٹ وہیں پر بک کرایا جس وقت آپ اپنے باپ کو چھوڑ کر آئیں گے، کیونکہ آج آپ چھوڑ کر آ رہے ہیں، یقیناً کل آپ کی اولاد آپ کو چھوڑ کر آئے گی۔ آپ اپنے والدین سے بدتمیزی کریں گے، اپنے لیے راستہ خود صاف کریں گے۔ یہ تو ایک داخلی مسئلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ والدین کی آپ نے اطاعت نہیں کی، لکھ کے رکھ لیں یہ بات اپنے پاس، کہ پھر آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تفصیلی بحث انشاءاللہ کبھی ولایت پر بحث کی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ خفض یعنی جھکانا، آنکھوں کا خفض، نظروں کا جھکانا۔ جھکانے کے معاملے میں جہاں بلندی کا تصور آئے گا اسے رفعت کہتے ہیں، صعود اونچائی کو کہتے ہیں۔ کس کے مقابلے پہ؟ حبوط کے مقابلے پہ۔ حبوط کیا ہوتا ہے؟ حبوط کو سمجھانے کے لیے پہلے ایک مرحلہ اور سمجھاؤں گا۔ نزول کسے کہتے ہیں؟ اوپر سے نیچے آنے کو۔ جہاں کہیں بھی اوپر سے نیچے آنے کا تصور ہے، اسی کے مقابلے پہ تصور موجود ہے ترقی کا۔ یعنی جہاں کہیں بھی نزول کے مقابلے میں بلندی، بزرگی کا تصور آئے گا، وہاں مادہ ترقی کا استعمال ہوتا ہے، ترقی، تنزلی۔ نزول میں اور حبوط میں فرق کیا ہے؟ دونوں ہی اوپر سے نیچے آنا ہے. اسی طرح سے ترقی اور صعود میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ترقی اور تنزلی میں درجہ بندی متصور ہے. جہاں کہیں بھی نزول آئے گا، تنزل آئے گا، وہاں پہ درجہ با درجہ نیچے آنا، چاہے یہ درجے محسوس نہ ہو لیکن درجہ با درجہ آنا کیا کہلائے گا؟ نزول. اسی طرح سے درجہ با درجہ اوپر جانا کیا طرح کہلائے گا؟ ترقی. لیکن ایک ساتھ مسلسل بغیر کسی درجے کے نیچے آنا حبوط کہلاتا ہے، یعنی مسلسل نیچے آنا بغیر کسی درجے کے، اور اسی طرح سے بغیر کسی درجے کے اوپر جانا صعود کہلائے گا. آسان ترین الفاظ میں یہ نزول اور ترقی، ترقی تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ ترقی تو ہمارے ہاں ایک عام کانسیپٹ ہے. ترقی کیا ہوتی ہے؟ درجہ با درجہ اوپر جانا، جو درمیان سے درجہ اسکپ کر کے اوپر چلا جائے لوگ اس سے کی قابلیت سے زیادہ اس کی سفارش پر یقین رکھتے ہیں. جو درجہ اسکپ کر جائے، ایک درجے سے فوراً اوپر چلا جائے بغیر اس درجے میں آئے، تو لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ اس نے کام کم کیا ہے، سفارش زیادہ لگائی ہے. دوسرا جو تصور ہے وہ لفٹ ہے. دیکھیے لفٹ درجہ بدرجہ اوپر جاتی ہے، درجہ بدرجہ. آپ 17th فلور سے 0 گراؤنڈ فلور پر آئے بغیر رکے، لیکن یہ نزول کہلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ درجہ متصور ہے. نیچے سے اوپر چلے گئے بغیر رکے تب بھی ترقی کہلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ درجے ذہن میں ہیں، پہلی سے دوسری پہ گیا، اب تیسری پہ، اب چوتھی پہ. لیکن جب جہاز اڑتا ہے تو درجہ تصور میں نہیں ہوتا کوئی. جہاز جب فلائٹ اوپر جاتی ہے، ٹیک آف کرتا ہے، یہ ٹیک آف کرنا جہاز کا، اس میں کوئی درجہ متصور نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں صعود. اسی طرح سے جب لینڈنگ کر رہا ہوتا ہے، جو نیچے آ رہا ہوتا ہے، یہ جو نیچے آ رہا ہے کوئی تصور ہے کہ یہ کہا جائے اب اتنی منزل پر آ گیا، اب اتنی منزل پر؟ نہیں، لینڈ کر رہا ہوتا ہے، ایک مسلسل نیچے آنا ہے، اسے کہتے ہیں حبوط. یہ نزول اور حبوط پر زور کیوں دیا ہے؟ صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں، اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں اشارہ کروں گا آپ کے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی جبرائیل کا ذکر آیا ہے، لفظ کا استعمال ہوا ہے نزل جبرائیل. جہاں کہیں بھی قرآن میں ذکر آیا کیا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، نازل کیے جاتے ہیں فرشتے، روح تمام. جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے جناب جبرائیل کے ساتھ آپ کو لفظ نزول ملے گا. نزول کا معنی کیا ہے؟ نزول کا معنی یہ ہے کہ جبرائیل جب بھی قرآن لے کر آتا ہے دراجات میں سے ہوتا ہوا آتا ہے. اب یہ دراجات کیا ہیں، مقامات کیا ہیں، یہ کبھی اور عرض کروں گا انشاءاللہ. لیکن تمام مقامات پر جبرائیل دراجات سے ہوتا ہوا آتا ہے. لیکن حدیث کسا کا مقام وہ ہے کہ جہاں جب پنجتن جمع ہوئے ہیں تو جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار مجھے نازل کر، فرمایا پروردگار مجھے حبوط دے، فہبت جبرائیل. وہاں جبرائیل نازل نہیں ہوا ہے، نیچے آیا ہے. یعنی کیا؟ عام جہاں پر بھی جبرائیل نازل ہوا ہے، درجات سے گزر کر آیا ہے، لیکن اب جب در زہرا پر آ رہا ہے تو مستقیم آ رہا ہے. اب یہاں فرق ہے وہ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے عرض کروں گا. ایک مادے کے علاوہ میں نے سب کو بیان کیا، وہ کون سا رہ گیا درمیان میں؟ بہرحال اتنا یقیناً ہمارا حافظہ نہیں ہوتا تو آپ کا کہاں سے ہوگا. کون سا مادہ جو ذکر نہیں کیا گیا؟ جلالت. جلالت کی مادے کی ضد نہیں ہے. اب آپ سوچیں گے ممکن ہے؟ ہاں جی بالکل ممکن. جلالت کا مادہ آتا ہی وہاں پر ہے کہ جہاں پر عظمت اور بزرگی اس انداز سے ہو کہ اس کی ضد متصور ہی نہ ہو، ایسی بزرگی کو. لہذا جلالت کا مادہ صرف معنویات میں آتا ہے، کہیں پر بھی مادی معنوں میں جلالت استعمال نہیں ہوتا. لہذا جلالت جہاں بھی آئے گا ایسی عظمت کو ظاہر کرے گا جس کی ضد ممکن نہ ہو. لہذا جلالت کی صفت اللہ نے اوروں کو بھی دی ہے، لیکن جہاں کہیں بھی لفظ جل جلالہ استعمال ہوگا وہ مختص ہے پروردگار سے، اس لیے کہ ایسی جلالت کہ جس کا کوئی بھی ثانی نہ ہو وہ پروردگار کی جلالت ہے۔ لہذا احتیاط کریں کہیں پر بھی، کہیں پر بھی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر مولا کائنات کے نام کے ساتھ جل جلالہ یا ائمہ اہل بیت کے نام کے ساتھ جل جلالہ لکھ رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے، یہ شرک ہے، اس سے پرہیز کریں۔ اور اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ ہے اہل بیت ایسے ہی تو وہ مشرک ہے، اور ایسے شخص کو ممبر پر بیٹھنے بٹھانے اور سننے سے پرہیز کریں۔ مشرک کو سنیں گے آپ کے ساتھ کیا ہوگا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، حسین کے ممبر پر لا کر مشرکوں کو بیٹھائیں گے آپ کے ساتھ کیا ہوگا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لہذا جو بھی اہل بیت کو اس درجے میں لے کر جائے گا کہ جو درجہ ان کے لیے نہیں ہے وہ درجہ خدائی کا ہے، وہ درجہ ایسی اہل بیت کا ہے کہ ہمیں خدا نہ، خدا کے بعد جو مرضی کہو۔ تو یہ جب کہا کہ خدا کے بعد تو کوئی چیزیں جو خدا کے لیے مختص ہیں وہ اہل بیت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ یہ جلالت کا مادہ۔ اب آخری کیا رہ گیا، میں نے سارے مادے بیان کر دیے سوائے تعظیم کے۔ تعظیم کی ضد ہے تحقیر۔ جہاں کا دیکھیں حقارت کے معاملے میں، جہاں پر بھی حقارت کے مقابلے پر بزرگی آئے گی اسے تعظیم کہتے ہیں، وہاں تعظیم۔ دیکھیے بس جہاں چھوٹا پن آ جائے اس کے مقابلے پہ کبریائی آئے، جہاں ادنا اسفل پستی آئے علوف، جہاں جھکنا آئے وہاں خف، جہاں حبوط آئے وہاں صعود، جہاں نزول آئے وہاں ترقی۔ لیکن جہاں حقارت آئے اس حقارت کے مقابلے پہ بزرگی اور احترام کو کہتے ہیں تعظیم۔ کیوں اتنا میں نے آپ سے لے وقت یہ، اگر آپ آپ کے ذہن میں یہ کنفرم ہو جائے کہ تعظیم کرنا عظمت کا معنی کیا ہے، حقارت کے مقابلے پہ، حقارت کسی شے کی تحقیر نہ کرنا اس شے کی عظمت کو ثابت کرتا ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تو پھر اب ان شعائر کی تعظیم کرنی ہے۔ تعظیم کا مطلب کیا، ان کو کبریائی نہیں دینی، کبریائی نہیں دینی انہیں، انہیں کیا دینا، تعظیم دینا۔ تعظیم کس کے مقابلے میں، حقارت، یعنی شعائر الہی کی حقارت نہیں کرنی، تحقیر نہیں کرنی۔ اب یہ جو تحقیر ہے، تحقیر کے بھی کچھ درجات ہیں۔ کبھی تحقیر ہوتی ہے لفظاً، یعنی لفظاً آپ کسی کے لیے برے لفظ یا ایسے لفظ استعمال کریں جو اس کی شان کے مطابق نہ ہو، اسے کہتے ہیں تحقیر لفظی۔ تحقیر عملی کیا ہے، تحقیر عملی یہ ہے کہ کسی شے کی جو شان و منزلت ہے آپ اسے وہ نہ دیں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستیاں ہیں کہ جتنی تعظیم اللہ نے اور اس کے نبی نے دی ہے امت نے اتنی ہی تحقیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تحقیر لفظی یہ ہے کہ جہاں اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے الحق مع العلی والعلی مع الحق، حق علی اور علی حق کے ساتھ ہے، پروردگار حق کو اس طرف پھیر دے جس طرف علی ہو، اور اس طرح کی لا تعداد، لا تعداد یعنی واقع لا تعداد، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر احادیث کو صحیح معنی میں جمع کیا جائے تو ہزاروں سے زیادہ احادیث، الفین، 2000 احادیث صرف ایک کتاب میں مولا کائنات کے فضائل کی جمع ہوئی ہیں۔ اتنی احادیث کا حامل علی 70 سال تک اسلامی مملکت کے ممبروں سے سب و شتم کا شکار رہا۔ لفظی تحقیق، عملی وہ بی بی کہ جس کے داخلے پر رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، بس پورے قد کے ساتھ کھڑا ہونا رسول کی، کیا یہ رسول عبادت کر رہے، نہیں، جہاں جائیں گے لوگ کہیں گے فاطمہ کی تعظیم کرتے ہیں، بس پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جانا سنت رسول ہے تعظیم کرنا، فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسا لینا، چہرے کا بوسا لینا، بس بوسا لینا تعظیم سنت رسول، جب تک زہرا موجود رہتی پیغمبر کھڑے رہتے، بس کھڑے رہنا سنت۔ اب آپ کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ بس ان کی تعظیم کرنا تھی نا، ان کے روزوں کی تعظیم کرنا تو نہیں ہے، چومنا، احترام کرنا اہل بیت کا سمجھ میں آتا ہے، ان کے روزوں کی، ان کی زری کی، نہیں، پیغمبر آگے بڑھے ہیں، 6 مہینے تک ان کے گھر کے دروازے کی تعظیم کرتے رہے ہیں. صبح شام آ کر اس دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں السلام علیک یا اہل بیت النبوہ. پیغمبر عمل کر کے بتلا رہے ہیں اہل بیت سے گھر منسوب ہو جائے قابل تعظیم ہو جاتا ہے, در منسوب ہو جائے قابل تعظیم ہو جاتا ہے. بس تعظیم کرنا رسول کی سنت ہے. ابھی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ, میں ایک دو مطالب اور ہیں ذکر کروں گا. تعظیم کرنا سنت نبی, عملاً تعظیم کر رہے ہیں رسول, اور امت کیا کر رہی ہے عملاً تحقیر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ بی بی جس کے احترام میں رسالت کھڑی ہو جاتی ہے دربار میں کھڑی رہی, امت ہی بیٹھے. وہ دروازہ جس کا احترام نبی کا 6 مہینے مسلسل کرتے رہے, امت اسی دروازے کو چلانے کے لیے. یہ کیا ہے؟ لفظاً تحقیر, عملاً تحقیر ہے. آخری تحقیر کا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ معنی تحقیر. معنی تحقیر کیا ہے؟ معنی تحقیر یہ ہے کہ پیغمبر کہہ کر گئے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. اے لوگوں, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اپنی عطرت اور کتاب. تو اب ہونا کیا چاہیے؟ جو پیغمبر نے چاہا وہ ہو. جب پیغمبر کی وصیتوں کو بھلا دیا جائے تو کیا یہ پیغمبر کی تعظیم ہے یا تحقیر ہے؟ یقیناً تحقیر. بس 3 مرحلے ہیں. مرحلہ 1 یہ ہے کہ لفظاً کسی کو برا کہا جائے. مرحلہ 2 یہ کہ عملاً اس کی تحقیر کی جائے. تیسرا مرحلہ یہ کہ لفظاً عملاً اس کے اہداف کو تغیر دی جائے, اس کے اہداف میں انحراف پیدا کیا جائے. تو معنوی اعتبار سے بھی یہ اس کی تحقیر ہو جاتی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, تو پھر تعظیم 3 مرحلوں کو بھی شامل کرتی ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں 1 مرحلے کو کر رہا ہوں تو میں نے تعظیم کر دی. نہیں, تعظیم کو اللہ نے کہیں قید نہیں کیا. آپ کہیں گے قید کی بحث کہاں سے لے کر آ رہے ہو؟ قید کی بحث لے کر آ رہے ہیں آیت کے آخری حصے سے کہ جہاں پروردگار نے فرمایا فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, وہاں پر اللہ نے دلوں کی قید لگا کر یہ بتلایا ہے کہ قید اگر آ جائے تو اس کا مطلب ایک خاص ہے. جہاں قید نہ آئے وہاں پر ساری تعظیمیں. کہا وَمَنْ يُعَظِمْ, جس کسی نے بھی تعظیم کی, تو تعظیم چاہے لفظاً ہو چاہے عملاً ہو چاہے معنی ہو, 3 تعظیمیں انجام دینی ہے. اب لفظاً انجام یہ ہے کہ شاعر سے متعلق کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے کہ ان کی تحقیر ہو. اب اگر وہ شاعر صفا و مروہ ہیں تو پھر ان کی تعظیم اسی طرح سے ہونی چاہیے. اب دیکھیے ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, دوبارہ اس بات کو عرض کروں گا کہ تحقیر بعض اوقات کسی شے کی کثرت کی وجہ سے تحقیر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ چاہتا ہے قربانی کیا ہو اس کی تعظیم کی جائے. ہمارے ہاں پاکستان میں قربانی اتنی کثرت سے ہونے لگی ہے کہ بجائے اس کی تعظیم ہونے کے اب تحقیر ہونے لگی ہے. عید قربان پر سارے جتنے بھی جوک آپ دیکھیں گے وہ سارے کے سارے کس سے مربوط ہوتے ہیں؟ قربانی سے. پروردگار چاہتا ہے کہ یہ تعظیم کی جائے, ہم اس کی تحقیر کر رہے ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے دشمن ہمارے اوپر اس طرح سے کام کر ہم محسوس ہی نہیں کرتے. جتنے بھی کامیڈی ڈرامے ہیں وہ ہم ہنسی خوشی قبول کر لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ عید کا موقع ہے, خوش ہونا چاہیے. بھائی عید کے موقع پر آپ کو قربانی کے علاوہ کوئی اور مذاق نہیں سوچتا, کوئی اور ٹاپک آپ کے پاس نہیں ہے کہ جس سے آپ مذاق کریں. یہ وہ شے ہے جس کی اللہ نے چاہے کہ تعظیم کی جائے, لیکن دشمن خاموش انداز سے کیا کر رہا ہے؟ اسی کی تحقیر کروا رہا ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ شے کے جو اہداف ہیں ان سے انحراف کے ذریعے سے آپ چیز کے ہدف کو منحرف کر دیں, اس کی تعظیم ختم ہو جائے گی. تعظیم چاہے لفظاً ہو چاہے عملاً ہو چاہے معنی ہو, 3 واجب ہیں. اب یہ جو تعظیم ہے یہ ہے کیا؟ تعظیم کا تعلق کسی بھی فعل سے ہو سکتا ہے. تعظیم ہر اس چیز کو سمجھا جائے گا جو ہر جگہ کے عرف میں تعظیم سمجھی جائے. دیکھیے کچھ چیزیں دین میں ایسی ہیں کہ جن کو دین نے عرف پر چھوڑ دیا ہے. مثلا سلام کے آداب ہیں. السلام علیکم کہنا اسلام نے سکھایا, لیکن یہ سلام کر کے ہاتھ ملانا ہے, سلام کر کے جھکنا ہے, سلام کر کے مصافحہ گال چومنے ہیں, گلے ملنا ہے، ہاتھ ہلانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ دین نہیں بتائے گا. دین یہ کہے گا سلام کرو، تحیت کرو. تحیت میں سلام بھی ہے، ہاتھ ملانا بھی ہے، ہاتھ ہلانا بھی ہے، جھکنا بھی ہے، مصافحہ بھی ہے. لہذا اب اگر آپ کہیں گے جی میرے ہاتھ جھک کر، مثلا جاپان میں جھک کر سلام کیا جاتا ہے، تو کیا یہ اسلام کے خلاف ہے؟ نہیں، یہ عرف پر چھوڑ دیا اسلام نے. اسلام نے کہا کہ آپ لباس پہنے، ایسا لباس ہونا چاہیے. مثلا خواتین کے لیے کہا کہ ایسا ہو کہ پورے بدن کو ڈھانپے بھی اور اعضا ظاہر نہ ہو. مردوں سے کہا ایسا لباس پہنو کہ جس سے تمہارے اعضا بھی ڈھکے چھپے اور کوئی ایسا مقام نہ ہو جس سے نمود و نمائش ہو. تو اب یہ یا اور تیسری قید کہ تمہارا لباس خواتین کے لباس سے فرق کرے. اس سے زیادہ اب اسلام نہیں بتلائے گا. تو کیا جاپانی اسلام کی وجہ سے وہ لباس پہنے جو کہ عرب نے پہنا؟ نہیں. لباس آپ اپنے مقاصد مطابق پہنیں گے، وہی لباس جو آپ کے ہاں پہنا جاتا ہے رعایت اس کی اسلامی کی جائے گی. کیسا لباس، کس رنگ کا پہننا ہے، یہ کس میں چھوڑ دیا جائے گا؟ عرف پر. عرف اس کو جیسا سمجھتا ہے. تعظیم کا مرحلہ بھی ایسا ہی ہے، جہاں تعظیم شریعت سے ٹکرانے لگے وہاں اسلام منع کرتا ہے. مثلا تعظیم میں سجدہ کرنا، سجدہ ممنوع ہے. کیوں کیوں ممنوع ہے؟ اس لیے کہ سجدے کا تعلق تعظیم سے نہیں ہے، عبادت سے ہے. تعظیم میں اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عبادت مخصوص ہے پروردگار سے، تعظیم مخصوص نہیں ہے. اللہ کی بھی تعظیم کی جاتی ہے، غیر اللہ کی بھی. آیت یہی ہے جو دلالت کر رہی ہے اس بات پر بھی کہ غیر اللہ کی تعظیم کی جا سکتی ہے. خوب، غیر الہی میں اب کون سی تعظیم وہ ہے کہ جو شریعت جس کی اجازت دیتی ہے، کون سی تعظیم وہ ہے جس کی اللہ اجازت یا شریعت اجازت نہیں دیتا؟ جس چیز کی بھی تعظیم کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ تعظیم جائز تعظیم ہے، اور جس سے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ حرام ہے. مثلا پروردگار کہتا ہے، شریعت کہتی ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ کسی کی تعظیم اس کے پیسے کی وجہ سے مت کرو، اس کی منزلت اور مقام کی وجہ سے مت کرو، کسی کی تعظیم اس کے خوف سے مت کرو. بس اگر یہاں خدا نہ خواستہ کوئی اپنے علاقے کا بڑا سردار آ جائے، پیسے والا آ جائے، اور ہم پیسے کی وجہ سے اس کی تعظیم کریں، حرام. اگر کوئی خدا نہ خواستہ علاقے کا بدماش آ جائے، اس کی تعظیم کی جائے ڈر کے مارے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا، تعظیم کرنا حرام. کوئی بڑا عہدے دار آ جائے، اس کے عہدے کی وجہ سے اس کی تعظیم کرنا حرام. لیکن دین نے کہا باپ کا احترام کرو، باپ کی تعظیم کرنا عبادت. دین نے کہا استاد کا احترام کرو، استاد کی تعظیم کرنا عبادت. ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے عبادت بن جاتا ہے. تعظیم میں اور عبادت میں فرق یہ ہے کہ عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو مختص ہو جائے پروردگار سے، نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ. تعظیم کے لیے اللہ نے کوئی طریقہ نہیں بتایا. کہا وَمَن يُعَظِّم، جس کسی نے بھی تعظیم کی، کیوں نہیں بتلایا؟ اس لیے کہ عرف کے مطابق ہوگا. اب اگر عرف میں تعظیم چومنے سے ہوتی ہے تو چومنا تعظیم ہے، اگر سلام کرنے سے ہوتی ہے تو سلام کرنا تعظیم ہے. اب یہ تعظیم جو ہے، یہ جو اللہ نے کہی ہے، اب جو کوئی یہ تعظیم انجام دے گا، اللہ کے حکم سے انجام دے گا، تو یہ تعظیم کیا کرے گی؟ دلوں میں تقویٰ لے کر آئے گی. لیکن حرام تعظیم اللہ نے منع کر دی کہ یہ نہیں. اب مسئلہ کہاں کے اٹکتا ہے؟ صرف اس جگہ پر آ کے اٹکتا ہے کہ جہاں پر سجدے کو تعظیم سمجھا جائے. یاد رکھیے گا کہ سجدہ مختص ہے اللہ سے، عبادت ہے. سجدہ غیر اللہ کو کرنا جائز نہیں ہے. اب جیسے میں نے کہا، بعض نوجوانوں کے ذہن میں فوراً سوال آئے گا کہ قبلہ وہ سجدہ جو جناب آدم کو کیا گیا کیا تھا؟ یا آگے بڑھیں، جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو سجدہ کیا، وہ کیا تھا؟ ہے نا؟ اچھا، ہمارے ہاں بعض، مجھے نہیں معلوم، لیکن بعض علماء نے شاید اس طرح سے بیان کیا کہ جی وہ سجدہ تعظیمی تھا. خوب، سجدہ تعظیمی بھی اگر ہو تو سجدہ ہوتا صرف خدا کو، غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ تعظیمن ہی کیوں نہ ہو. سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. تو پھر حضرت آدم کو کیا ہوا؟ حضرت یوسف کو کیا ہوا؟ اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. وہ سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتلائیے کہ خانہ کعبہ کے پتھر زیادہ افضل ہیں یا نبی زمان؟ اپنے زمانے کا نبی افضل ہے یا خانہ کعبہ کے پتھر؟ یقیناً نبی افضل ہے. تو آپ جو خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی تو پتھر ہے. بلکہ بعض ہمارے بچے سوال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہندو کالا پتھر اس کو سجدہ کرے تو کافر, ہم کالے پتھر کو سجدہ کریں تو مسلمان. ایک صاحب نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ ہم دوسروں کے معبد میں, اپنے معبد میں داخل ہوتے ہیں احساسات کے ساتھ, دوسروں کے معبد میں, دوسروں کی عبادت گاہوں میں داخل ہوتے ہیں عقل کے ساتھ, اپنی ہر چیز احساساتی, دوسروں کی ہر چیز میں ہمیں عقل نظر آتی ہے, ہم کہتے ہیں یہ کیوں, ایسا کیوں. تو یہ شاید باقیوں کے لیے صحیح ہو, ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے دین کی ابتدا ہی عقل سے ہوتی ہے. ہم کسی کو مسجد میں احساسات کے بہانے نہیں لاتے, ہم کسی کو احساسات کی بنا پر مسجد میں نہیں لاتے, نہ فرش ادا پر لاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہاں سے عقل کا درس بیٹھتا ہے, جو عقل کا متلاشی ہے وہ خود بخود اس فرش پر آ کر بیٹھ جاتا ہے. لہذا ہم سوال کی گنجائش بھی دیتے ہیں, کرتے بھی ہیں, جواب بھی دیتے ہیں. لہذا ہم خود اٹھا رہے ہیں سوال, ہم کہہ رہے ہیں پھر خانہ کعبہ کو کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ خانہ کعبہ بھی تو کالے پتھروں کا مجموعہ ہے. تو اگر کالا پتھر خانہ کعبہ کا ہو سجدہ کرو مسلمان, اور ہندوؤں کا وہ گول سا, مجھے مادخو نام یاد نہیں ہے, غالبا شیف کہتے شاید, اس کو اگر سجدہ کریں تو کافر. فرق کہاں؟ پہلا فرق یہ ہے عزیزوں کہ ہم خانہ کعبہ کے پتھروں کو سجدہ, جبکہ اہل ہنود جو ہے ہندو اسی پتھر کو خدا سمجھتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں. لہذا ان کا اور ہمارا فرق کیا ہے؟ یہ ہے کہ میں یہاں اتنی دور خانہ کعبہ سے بیٹھ کر بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھتا ہوں, خانہ کعبہ کا ماڈل سامنے رکھ کے نہیں کرتا. لیکن کیا کوئی ہندو یہاں سے بیٹھ کر وہاں کر سکتا؟ نہیں. وہ کہے گا جب تک کالا پتھر وہ سامنے نہیں آئے گا تب تک میں سجدہ نہیں کر سکتا. یعنی کیا اس کا مطلب؟ یہ کہ وہ اس پتھر کو کر رہا ہے, ہم اس پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے. سجدہ ہمارا خدا کو ہوتا ہے. تو پھر خانہ کعبہ کیا کام کرتا ہے؟ خانہ کعبہ کام یہ کرتا ہے کہ خانہ کعبہ ہمارے سجدے کی سمت کو متعین کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہمارے سجدے کی سمت کو متعین کرتا ہے. حضرت آدم, اللہ نے جب سجدہ کرایا, سجدہ تھا اللہ کو, فرشتوں کے سجدے کی سمت کا نام جناب آدم. حضرت یوسف کے دور میں سجدہ ہوا تھا اللہ کی عظمت کو, اس وقت عظمت کی سمت کا نام جناب یوسف علیہ السلام. اب آپ کہیں گے کیسے ایسے؟ کہ دیکھیے, اگر سجدہ ہوتا ہی جناب آدم کو تھا تو شیطان دشمن بنتا جناب آدم کا. بھائی دشمنی جناب آدم سے ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ سجدے کا تعلق جناب آدم سے تھا, اللہ سے نہیں تھا. لیکن اگر یہ سجدہ اللہ کے لیے تھا, اللہ کو تھا, جناب آدم صرف سمت تھے سجدے کی, تو پھر شیطان کس کا دشمن بنے گا؟ اللہ کا. تو جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا, اللہ نے اس کو اپنا دشمن قرار دیا. یہ اپنا دشمن قرار دینا مطلب ہی یہ ہے کہ جناب آدم سمت تھے سجدہ تھے, سجدہ اللہ کے لیے تھا. اور یہ اتنی سی بات شیطان کو سمجھ میں نہیں آئی. لیکن دیکھیں, جو کوئی بھی سمت قرار پاتا ہے, اس سمت کے اپنے اندر ایک فضیلت ضرور ہوتی ہے, فضیلت ضرور ہوتی ہے. خانہ کعبہ کی بھی فضیلت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو چونکہ اس کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے, لہذا خانہ کعبہ ہمارے لیے محترم ہے. جتنا بھی محترم, اسی لیے دیکھیں محترم ہے, ہمارا معبود نہیں ہے, محترم ہے, معبود نہیں ہے. اس کی عظمت اپنے مقام پر, اس کی فضیلت اپنے مقام پر. لیکن اگر فضیلتوں میں موازنے کا مقام آ جائے تو مولا فرمان فرماتے ہیں, خود حتی پیغمبر نے فرمایا کہ مومن کی عزت, مومن کا احترام, مومن کی عظمت خانہ کعبہ سے 70 گنا زیادہ ہے. ایک مومن کی احترام, ایک مومن کی عزت خانہ کعبہ سے 70 گنا زیادہ ہے. لہذا جب کبھی کسی مومن سے آپ کا کوئی معاملہ ہو تو یہ یاد رکھیں. اب یہ سارا کچھ, یہ تعظیم, اب جو
करनी कैसे है मैंने बताया, करनी जैसा उर्फ कहे। तो बस अगर उर्फ चूमने को ताजीम समझता है तो चूमना ताजीम है, सलाम करने को ताजीम समझता है तो सलाम ताजीम है, खड़े होने को ताजीम समझता है तो ताजीम है, ये ताजीम है। अब अगर उन्हीं मकामात पर खड़े होकर कोई चूमने से रोक रहा हो तो चूमने से रोकना तहकीर बन जाएगा, कोई खड़े होने से रोके तो खड़ा होने ना रोक देना तहकीर बन जाएगा, कोई सलाम करने से रोके तो सलाम न करने देना खुद ब खुद तहकीर बन जाएगा। बस दो गुरुह खुद ब खुद सामने आ जाएंगे, कुछ वो होंगे जो शायर की ताजीम कर रहे होंगे, कुछ वो होंगे जो तहकीर कर रहे होंगे। तहकीर के भी तीनों मरहले होंगे, कोई लफ्जन, कोई अमलन, कोई मानन। अल्लाह ने क्या कहा कि जिस किसी ने भी ताजीम की या ताजीम करना किस चीज का बायस बनेगा, फइन्नहा मिन तक्वल कुलूब, दिलों का तक्वा। बारेलाहा दिलों के तक्वे से क्या मुराद है, अब तफसील में नहीं जाऊंगा मैं, दिलों के तक्वे से मुराद क्या है, दिलों के तक्वे से मुराद यह है कि एक तक्वा वो होता है जो दिल में होता है और एक वो होता है जो दिल से बाहर आज़ाओ जवारे में होता है। आसान जबान में कह दूं, एक तक्वा वो होता है जो बातिनी तक्वा होता है, एक तक्वा वो होता है जो जाहिरी होता है। तक्वा होता क्या है, तक्वा किसे कहते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है, और तक्वा ना हो नतीजा क्या निकलता है। इंशाल्लाह कल गुफ्तगू को यहां से शुरू करेंगे और फिर इंशाल्लाह अर्ज करूंगा कि किस तरह से मानवी तहकीर के जरिए से, अहदाफ में इनहराफ के जरिए से कौमों को शायर की ताजीम के दायरे से बाहर निकाला जाए। कुछ और भी सवाल है जो इंशाल्लाह मैं आइंदा आने वाली गुफ्तगू में जिस पर बहस करेंगे, उनमें से एक सवाल यह भी है कि वो दरवाजा और वो अफराद जिनकी इतनी ताजीम की पैगंबर ने, कैसे मुमकिन है कि पैगंबर के मरने के फौरन बाद उस दरवाजे को चला दिया जाए, है ना, ये सवाल किया जाता है। हम कहते हैं कि मौला को गदीर में बनाया गया और गदीर और सकीफा में कितना फासला है, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, 2-2.5 महीने के अंदर लोग कैसे भूल गए, ये सवाल है। फिर ये भी सवाल है कि 50 साल, आधी सेंचुरी में वो नवासे जिनको पैगंबर अपनी गोद में खिलाते रहे, इतना प्यार करते रहे, वो कर्बला तक कैसे पहुंच गए, कर्बला से आगे कैसे रसूल की बेटियां कूफा और शाम, कूफा एक मंजिल का नाम है, शाम एक और मंजिल का नाम। इमाम सज्जाद से किसी ने पूछा, मौला आप पर सबसे ज्यादा मसाइब कहां पेश आए। शायद सवाल करने वाला जहन उसका ये हो कि मेरा मौला कर्बला की किसी मंजिल को जिक्र करेगा कि जहां अली अकबर व अली असगर जैसे भाई शहीद हुए, अब्बास जैसा चचा शहीद हुआ, हुसैन जैसा बाबा शहीद हुआ, लेकिन मेरे मौला ने कर्बला की मंजिल को जिक्र नहीं किया, ना ही मेरे मौला ने कूफा का नाम। 3 मर्तबा सर झुका दिया मेरे मौला ने और 3 मर्तबा कहा अश्शाम अश्शाम अश्शाम। पूरी जिंदगी इमाम सज्जाद ने कर्बला के बाद अज़ादारी की है, पानी सामने आता मेरा मौला रोने लगता, जवान को देखता रोने लगता, माँ की गोद में शिशमा है बच्चों को देखता रोने लगता। लेकिन 2 मकाम ऐसे हैं कि जो मेरे मौला को तड़पा देते, एक उस वक्त जब मेरा मौला किसी जानवर को ज़िबा होते हुए देख लेता, इतना रोता मेरा मौला, इतना मेरा मौला रोता, कसाईयों ने
کھلے عام جانور ذبح کرنے چھوڑ دیے. دوسرا جب کبھی شام کا ذکر نکلا تو میرا مولا بہت تڑپ تڑپ کر کہا مولا شام میں ایسی کیا بات تھی؟ میرا مولا رو کر کہتا ہے کہ شام غیروں کا مجمع تھا، شام دشمنوں کا شہر تھا، پہلے ہمیں شہر کے صدر دروازے پہ ٹھہرایا گیا، جب تک پورا شہر آراستہ نہ ہو گیا، تمام گلیاں کوچے بازار جب تک نہ سج گئے، جب تک لوگوں نے آرائش کا پورا سامان نہ کر لیا، ہمیں شہر میں وارد نہیں کیا. جب شہر میں عید کا سامان بنا لیا گیا تو یہ کہہ کر ہمیں وارد کیا گیا کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے اسیر کر کے لے جایا گیا جس طرح سے کفار کے اسیروں کو لے کر جایا جاتا ہے. اور ہر جگہ یہ نعرے لگائے جاتے تھے کہ حاکم پر بغاوت کرنے والوں کا قافلہ آ رہا. پھر کسی محلے میں ہمارے اوپر پتھر برسائے گئے، کسی محلے میں ہمارے اوپر گرم پانی پھینکا گیا، کسی محلے میں ہمارے اوپر آگ پھینکی گئی، آگ کا شعلہ میرے امامے پر آیا، میرے امامے کو جلاتا ہوا میرے سر کو جلاتا رہا، لیکن میرے ہاتھ بندھے تھے، میں اپنے سر سے آگ کو گرا نہ سکا. پھر میرا مولا فرماتا ہے کہ ہمیں شام کے اس بازار سے لے کر گیا گزارا گیا کہ جو بازار تو اتنا طویل نہیں ہے لیکن لوگوں کا اتنا ازدحام تھا کہ کئی گھنٹے لگ گئے ہمیں بازار سے گزرنے. بازار سے گزارنے کے بعد ہمیں باب الصحا پر لا کر روک دیا گیا کہ ابھی دربار کی آرائش باقی ہے، جب تک دربار سجے گا نہیں ہمیں اندر نہیں لے کر جائیں گے. میرا مولا فرماتا ہے 48 گھنٹے ہم باب الصحا پر کھڑے رہے کہ درباروں کے سجنے کا انتظار ہوا. 48 گھنٹے کے بعد میرا مولا فرماتا ہے کہ جب پورے دربار کی آرائش ہو گئی تو ہمیں دربار میں لے جایا گیا. میرا مولا کہتا ہے میں وہ منظر بھول نہیں سکتا جب چاروں طرف کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے، دربار میں شرابیوں کا دور دورہ تھا، ان شرابیوں کے دربار میں ارے میری ماؤں بہنوں اور پھوپھیوں کو سر پر رہنا لایا گیا، اور صرف لایا نہیں گیا بلکہ ظالم ایک ایک کو نام لے کر پکارتا تھا، حاضری زینب، حاضری ام کلثوم، حاضری ام فروا، حاضری ام ربا، حاضری سکینہ. ارے میں کس طرح سے برداشت کر رہا تھا جب میں نے دیکھا کہ میری ماں اور پھوپھیاں ایک دوسرے کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا کر اپنا پردہ کر رہی تھی. ارے وہ وقت میں بھول نہیں سکتا جب میری ماں، میری بہنوں اور میری پھوپھیوں کے ہاتھ شانے سے بندھے تھے، سر پر رہنا تھی، ایک دوسرے کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا کر اپنا پردہ کر رہی تھی. ہر بی بی ایک کے پیچھے چھپی جاتی اور ساری بیبیاں سید سجاد کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے. ہاں آزادارو، پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب ان کا تعارف کرانے کے بعد ایک مرتبہ تشت میں امام حسین کا سر رکھ کر لایا گیا، اور تشت میں سر لا کر اس تخت پر جس پر یہ ملعون بیٹھا ہے یزید اور شراب پی رہا ہے، اس تخت میں نیچے زمین پر لا کر امام حسین کے سر کو رکھ دیا. ملعون شراب پیتا جاتا ہے، اپنے بدر کو ہٹ کے مشرک مقتولین کو یاد کرتا جاتا ہے، اور پھر ایک مرتبہ اس نے لکڑی اٹھائی، ایک چوب اٹھائی، اور اس چوب کو اٹھا کر امام حسین کے لبہائے مبارک پر ضرب مارنا شروع کی.
ابھی تک میرا مولا سر جھکائے کھڑا تھا، لیکن جب اس نے امام حسین کے ہونٹوں پر لکڑی مارنے کی جسارت کی تو مولا سجاد سے برداشت نہ ہوا۔ ایک مرتبہ میرا مولا آگے بڑھا، آگے بڑھ کر للکار کے کہتا ہے، اے ملعون تجھے معلوم ہے یہ ہونٹ کس کے ہونٹ ہیں، یہ سر کس کا سر ہے؟ ارے یہ ہونٹ وہ ہونٹ ہیں جن کو پیغمبر نے بوسے دیے ہیں، یہ بوسہ کا ہے رسالت ہے جن پر تو لکڑی مار رہا ہے۔ ارے میرے مولا کی آواز کا گونجنا تھا۔ ایک مرتبہ ملعون پوچھتا ہے، یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ علی ابن الحسین ہے۔ کہا ہم نے کہا تھا کہ سارے مردوں کو مار دینا، اسے کیوں لے کر آئے ہو؟ کہا یہ بہت بیمار تھا، بہت بیمار تھا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ راستے کی صعوبتوں سے مر جائے گا، لیکن یہ زندہ یہاں تک آ گیا۔ ملعون کہتا ہے کہ اگر یہ یہاں زندہ آ گیا تو اسے یہاں ہمارے سامنے قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی قتل کا حکم ملا، ایک سیاہ فام جلاد تلوار اپنی نیام سے نکال کر امام سجاد کی جانب پڑھا۔ مقاتل لکھتے ہیں، جیسے ہی یہ جلاد امام سجاد کے نزدیک پہنچا، ابھی تک جو بی بی اپنے آپ کو تمام بیبیوں کے درمیان چھپا رہی تھی، ایک مرتبہ بیبیوں کے حلقے کو توڑ کر باہر نکلی، امام سجاد کے سامنے آ کر للکار کے کہتی ہے، خبردار جب تک میں زندہ ہوں ارے میرے بیٹے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آواز کا گونجنا تھا، یزید پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا جواب دیا گیا، ارے یہی علی کی وہ بیٹی زینب الکبریٰ ہے جس کے خطبوں نے تیری حکومت کو لرزہ بر انداز کر دیا۔ کہا اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ جلاد چلا جناب زینب کی جانب، ابھی جناب زینب کے نزدیک ہو رہا تھا کہ ایک مرتبہ بیبیوں کے حلقے سے ایک اور سیاہ فام بیبی سامنے آئی ہے۔ آ کر جناب زینب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، خبردار جب تک میں زندہ ہوں میری شہزادی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کہا اب یہ کون ہے؟ کہا یہ ان کی کنیز فضا ہے۔ کہا کنیز کی یہ مجال، اسے بھی قتل کر دو۔ اب قتل کا حکم ملتے ہی جیسے ہی جلاد جناب فضا کے قریب پہنچا، جناب فضا نے اپنی حبشہ کی زبان میں اس کو مخاطب ہو کر کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ ارے میں تمہاری وہ ملکہ ہوں جو تخت چھوڑ کر آ گئی تھی، جس کی جوتیاں تم آج بھی تخت پر رکھ کے اسے یاد کیا کرتے ہو۔ ارے مجھے پہچانو، میں تم حبشہ والوں کی ملکہ فضا ہوں۔ ارے اس آواز کا گونجنا تھا کہ دربار میں موجود 300 حبشی غلاموں نے اپنی نیاموں کو تلواروں سے باہر نکالا۔ ایک مرتبہ یزید کو لگ کر کے کہا، یزید یہ ہماری ملکہ ہے، اگر کسی نے اسے ہاتھ لگایا ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ اب یہ جب سنا تو یزید نے کہا، واپس آ جاؤ۔ ارے یہ سارا منظر جناب زینب دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ میری بیوی نے مدینے کا رخ کیا، آواز دی، ارے نانا آ کر اپنی بیٹیوں کو دیکھو، تمہاری کنیزوں کے حامی مناظر موجود، تمہاری بیٹیوں کا کوئی حامی مناظر۔
اللہ